الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فقال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے حج کا سفر مکمل کر کے آج آپ حضرات کی ملاقات و زیارت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے حج مکمل کرنے کے بعد حاجیوں کو کیا حکم دیا ہے؟ اذا قضیتم مناسککم، سامنے میں دروازہ بند کر دے، چمک لگ. باقی نہیں ٹھہرو، بس کافی ہے. اذا قضیتم مناسککم، اے حاجیو، جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر دو، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ اب واپس جا کر اپنے ملکوں میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ فذکر اللہ، اب اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا. تمام عبادات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں مولا یاد رہے. بھائی، یہ خلاصہ ہے. عبادت کا مقصد یہ، نماز کا مقصد یہ، روزے کا مقصد یہ، زکوٰۃ کا مقصد یہ، عبادت، تمام عبادات کا، حج کا مقصد یہ. سب سے بڑی بات حج ہے، اس لیے کہ جو عبادات ہیں وہ دو قسم پر نیچے رکھتے ہیں، یا تو بدن سے ادا ہوتی ہے یا مال سے. نماز بدن سے ادا ہوتی ہے، اس میں مال کا کوئی تعلق نہیں. آپ یہاں نماز پڑھنے آئے ہیں، اس میں آپ کا کوئی مال خرچ نہیں ہوگا. مفت میں وضو کریں گے، مفت میں پنکھے، مفت میں سارا کچھ. زکوٰۃ میں آپ صرف مال دیں گے، بدن کی کوئی اس میں تکلیف نہیں. اوشر دیں گے، مال خرچ ہے، بدن کی کوئی تکلیف نہیں. روزہ رکھیں گے تو آپ کے بدن کی مجاہدہ ہے، مال نہیں. لیکن حج ایسی عبادت ہے جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن کو بھی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. مال بھی خرچ ہوتا ہے، اور اس سال تو مال بہت خرچ ہو. میں نے حاجیوں سے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اللہ نے انویسٹمنٹ زیادہ کرائی ہے تاکہ زیادہ بدلہ دے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ فرمایا کہ حاجی کو جو دعا دی جاتی ہے رسول اللہ نے دعا دی ہے, قبل اللہ حجک, اللہ تیرے حج کو قبول کرے, وغفر ذنبک, تیرے گناہ کو معاف کرے, واخلف نفقتک, اور جو تو نے خرچ کیا ہے وہ تجھے واپس کر دے. بلکہ بزرگوں کا تو تجربہ ہے حج قبول ہو جائے تو ڈبل ملتا ہے. تو میں نے کہا پہلے تم 2.5 لاکھ خرچ کر کے 3 آتے تھے تو 6 ملے گا, اب تم نے 10-11 خرچ کیا تو 22 ملے گا. تو یہ انویسٹمنٹ ہوئی یا نہیں؟ زیادہ بڑی ہوئی انویسٹمنٹ. حاجی خوش ہو گیا, کہا کہ حضرت آپ نے تو دل کا بوجھ اٹھا دیا. بولو بھائی. اور یہ حج تو ایسا ہے, جمعہ کا جو حج ہے اس میں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب کا حج قبول ہو جاتا ہے, سب کا. یہ اس کی خصوصیت ہے اور 70 حج کے برابر ہے. اب یہ ایسی عبادت ہے حج کی عبادت جو جامع ہے بدنی اور مالی عبادات, تو اس میں اللہ حکم دے رہے ہیں فذکر اللہ. اب ہمیں تم نے یاد کرنا ہے کہ ذکری کی آبا تم اشد ذکرا, پھر اللہ نے کی مثال بھی دی سمجھایا ہے. جیسے اپنے ماں باپ کو تم یاد رکھتے ہو, آباؤکم, جس طرح باپ تمہیں یاد ہے, جس طرح ہر مشکل میں چھوٹا بچہ باپ کو پکارتا ہے, ماں کو پکارتا ہے, اس کا سہارا لیتا ہے, اس کے دل میں ہوتا ہے میرا باپ ہے. اس لیے یتیم جو ہوتا ہے, یتیم کا لغوی معنی اکیلا. اس لیے ایسا دنیا میں موتی جس موتی کا ثانی نہ ہو اس کو در یتیم کہتے ہیں, کہ ایسا موتی اس کا کوئی اور ہے ہی نہیں. تو یتیم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے بھائی بھی ہیں, ماں ہے, چاچے ہیں, تائے ہیں, ساری دنیا اس کے رشتہ دار ہے, لیکن باپ نہیں ہے. شریعت کہتی ہے کہ یہ اکیلا ہے, اگرچہ سارا قبیلہ موجود ہے, اگر باپ نہیں ہے تو یہ اکیلا ہے, یتیم قرار دیا, یہ اکیلا ہے. اس لیے کہ جب بھی اس پر مشکل آتی تھی اپنے باپ کو پکارتا تھا, باپ کا ابا یہ مسئلے کو حل کرو. تو فرمایا کہ جس طرح تم اپنے ابا کا سہارا کے دل کے نہاخانے میں رکھتے ہو, تمہارے دل میں ابا کا سہارا ہے کہ کچھ ہوگا میں اپنے ابا سے کہوں گا, یا میرا ابا کر دے گا, اس کے بعد اختیارات ہیں, مال ہے, میں اس کے کہوں گا مجھے یہ چیز لے دے, میرا ابا بڑا اچھا ہے وہ لے دے گا. تو مجھے بتائیں, یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ ذکرکم آباؤکم, جس طرح تمہیں اپنے ماں باپ یاد ہیں, باپوں کا سہارا یاد ہے, باپوں کو پکارنا یاد ہے, فذکر اللہ, تاکہ مومن کی شان ایک اس کے دل کے نہاخانے میں بھی مولا ہو اور اس کی زبان پر بھی مولا ہو. یہ سمجھایا ہے ہمیں. کوئی پوچھے کہ ہمیں ربا کتنا یاد ہو, کہا کم از کم اتنا تو ہو جتنا تمہیں ابا یاد ہے. بے اختیار تمہارے منہ سے ابا کا نام نکلتا ہے. بچہ وہ نے کہا کہ میں اپنے ابا سے کہوں گا, تو نے مجھے کہا میں اپنے ابا سے کہوں گا, ابھی میں اپنے ابا کو بتاتا ہوں, چاہے اس کا ابا معمولی آدمی کیوں نہ ہو. اور یہاں تو ربا ہے جو رب السماوات والارض, ساری طاقتوں کا, ساری طاقتیں, هو القوی, جنہیں کہا کہ میں قوی ہوں, جو عزیز ہے, کہا کہ انتم الفقراء, میں غنی ہوں, تم سارے فقیر ہو. جب اس کا سہارا یہ بندہ لے لیتا ہے میرے دوستو, اس سے بڑا کوئی سہارا نہیں. یا حاجیوں کو تلقین کی جا رہی, یہ میرا گھر دیکھ کے جا رہے ہو, میرے ملاقات کر کے جا رہے ہیں, لیکن خانہ کعبہ کی زیارت گویا کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے, اور روزہ اقدس کی زیارت گویا کہ رسول اللہ کی زیارت ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب استلام کرتا ہے آدمی, حضرت اسود کو بوسہ دیتا ہے یا دور سے استلام کرتا ہے, اس کو حدیث میں مسافہ سے تشبیہ دی ہے, گویا کہ اللہ تعالیٰ سے مسافہ کر لیا. جب خانہ کعبہ جب اپنا سینہ اس کے ساتھ لگاتا ہے ملتزم کے ساتھ, گویا کہ سینے سے لگ گیا, جب پردے کو پکڑتا ہے گویا کہ دامن کو پکڑ لیا. یہی وجہ ہے کہ طواف کرنے والے کو تلقین کی جاتی ہے کہ دوران طواف خانہ کعبہ کو نہ دیکھے. اس لیے کہ جب بادشاہ بیٹھا ہو, بادشاہ کے سامنے جب راز و نیاز ہو تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالی جاتی, بلکہ نظریں جھکا کر بات کی جاتی ہے, یہی وجہ ہے کہ ہمیں اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں پابند کیا گیا کہ اپنی نگاہ کہاں رکھنی ہے، موضع سجدہ میں رکھنی ہے، اس لیے کہ تم مولا کے حضور میں ہو، یہاں کے پھاڑ پھاڑ کر نہیں دیکھنا۔ آپ بہت ضرورت ہو تو دیکھ سکتا، امام کو دیکھنے کی اجازت ہے کہ اگر امام کی آواز نہیں آ رہی تو دیکھ سکتا ہے گردن پھیر کر بھی امام صاحب کو کیا ہوا، اس کے رکوع سجدے کی آواز نہیں آ رہی۔ یہ آداب میں سے خانہ کعبہ کو نہ دیکھو بطور دوران طواف، اس لیے کہ مولا تمہیں دیکھ رہا ہے، تم مولا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو گے۔ ہاں کب دیکھو؟ جب مسافہ کا وقت ہو، جب آدمی مسافہ کرتا ہے تو ایسے دیکھ کر کرتا ہے، جب استلام کا وقت ہو تو اس وقت تم دیکھ سکتے ہو، لیکن دوران طواف یہ نظروں نے، یہ نیاز مندی کا وقت ہے، اس میں تم نے آداب پیش کرنے ہیں، اللہ کے سامنے درخواستیں اور ارزوئیاں پیش کرنی ہے، اس وقت تمہیں دیکھنے کی اجازت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ملاقات کر کے جا رہے ہو، میرے رسول کی ملاقات کر کے جا رہے ہو، اب زندگی بھر تم نے مولا کو یاد رکھنا ہے۔ فذکر اللہ ذکر آباکم و شدہ ذکرا، بلکہ اس سے زیادہ جو اب دنیا کے جتنے سہارے ہیں۔ بھائی آپ ادھر دیکھو، میں پریشان نہ بیٹھو، یا ادھر چلے جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، میں میری طرف دیکھو یا ادھر بیٹھ جاؤ، دائیں بائیں کیا دیکھتے ہو تم بے عقل آدمی، بنا ادھر بیٹھ جاؤ کنارے پر، امام کو دیکھنے آیا ہو یا کوئی اور کام کرنے؟ سارا مضمون متاثر ہو جاتا ہے۔ او اشد ذکرہ، بلکہ اس سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، ان سہاروں سے، یہ اشارہ ہے اس میں کہ جتنے بھی دنیا میں سہارے ہیں تمہارے، جن کو تم سہارا سمجھتے ہو، ان سے زیادہ تمہیں رب تعالیٰ کا سہارا ہونا چاہیے۔ جدید شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے جس سے کہتا ہے کہ میں اس سے اپنا کام نکال لوں گا، فرمایا کہ ہاتھ کی چیز سے زیادہ اس کو مولا پر اعتماد ہو کہ یہ کام نہیں کرے گی، میرے مولا کا حکم کام کرے گا، تب درجہ کمال پیدا ہوتا ہے۔ ہم تو آج چھوٹے چھوٹے سہاروں کے اوپر بک جاتے ہیں، چھوٹے سے سہاروں اگر ہمیں نہ ملے تو دل ٹوٹ جاتا ہے، فلاں نے کہا تھا میرا کام نہیں کیا، میرا دل ٹوٹ گیا۔ میرے مرشد کو ایک ٹیلی فون آیا شاہ کی مختار صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو افریقہ سے، کہا کہ حضرت مجھے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اس مریض نے خود بات، میں بھی وہیں موجود تھا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو بچنے والا نہیں ہے، چند دن ہے اپنے مزے کر لے۔ تو میرے شیخ نے فوراً فرمایا اللہ نے تو جواب نہیں دیا ہے، ان سہاروں کا کیا ہے؟ فوراً فرمایا اللہ کافی ہے، اللہ پر نظر رکھو۔ اس ٹیلی فون کے بعد وہ چار پانچ سال زندہ رہے، چار پانچ سال، حالانکہ مرض ایسا تھا کہ وہ کسی وقت بھی جا سکتے تھے، لیکن چار سال زندہ۔ جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، جو پہلے بہت شراب پیتے تھے، حکیم الامت تھان گئے، رحم اللہ سے بیعت ہو گئے، شراب سے توبہ کر لی، تو ڈاکٹر نے کہا اگر شراب نہیں پیو گے تو آپ مر جائیں گے، اس لیے کہ آپ کو عادت اتنی ہو چکی، آپ کے جسم کا حصہ بن چکی ہے پانی کی طرح، جس طرح پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، شراب کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے، آپ ایسے آپ تھوڑی بہت ہی پی لیا کرو۔ انہیں کہا کہ اگر میں شراب نہ پیوں تو کتنا زندہ رہوں گا، اور پیوں گا تو کتنا؟ انہوں نے کہا پیو گے تو چار پانچ سال دس سال نکل جائیں گے، نہیں پیو گے تو جلدی موت آ جائے گی۔ انہوں نے کہا اللہ کی فرما برداری میں فوراً مرنا قبول ہے، لیکن اللہ نے ایسی صحت دی کہ چار پانچ سال پتہ نہیں دس سال زندہ رہے۔ میں او اشد ذکرا، اس میں نصیحت کی ہے، تمام ایمان والوں کو نصیحت ہے، حاجیوں کو خاص طور پر، جو کعبے ہوا ہے ان کے لیے خاص طور پر، کہ تمہارے دل میں سب سے زیادہ مولا کا سہارا ہو، کہ اللہ کی ذات پر اعتماد ہو۔ یہی ہمیں یہ سبق ملتا ہے، دو چیزیں جس سے حج سب سے افضل ہوتا ہے، دو چیزیں، حدیث شریف میں صاف آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے، صحابہ کرام نے پوچھا افضل حج کون سا ہے؟ فرمایا الحج والسج، فرمایا جس میں تلبیہ کثرت سے کہا جائے۔ اب تلبیہ کا مضمون کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اللہ آپ ہی ہیں، لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک، قابل تعریف آپ، نعمت ساری آپ کی، پورے زمین آسمان کے مملکت آپ کی، لا شریک لک، کوئی آپ کو شریک نہیں۔ توحید سکھائی گئی، کا کثرت سے پڑھو، اور دوسری کیا ہے، بس سچ فرمایا، قربانی کرو، اور قربانی کیا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، قربانی سے پہلے سنت اس آیت کا پڑھ، یہ میرا سب کوئی مولا کے لیے ہے، رب العالمین کے لیے۔ تو حج جو ہے یہ عبادت ہمیں توحید خالص سکھاتی، دیکھو توحید کا عقیدہ سب کا ہے ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے، لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن دل کے نہاخانے میں ہمارا حال نہیں ہے، قال تو ہے، عقیدہ بھی ہے، لیکن اس عقیدے کا ہم پر غلبہ نہیں ہے، عقیدے کا جب تک غلبہ نہ ہو اس وقت تک کمال پیدا نہیں ہوتا۔ اور آپ سب جانتے ہیں ہمارا عقیدہ اللہ میں دیکھ رہے ہیں، لیکن جب نافرمانی کرتے تو ذرا خیال نہیں آتا کہ اللہ میں دیکھ رہے ہیں، اگر اس کا خیال آتا اللہ دیکھ رہے تو کرتا ہی کیوں، ہمت ہی نہ ہوتی، بولو بھائی، کوئی کسی سے ڈرتا ہو، باپ سے یا استاد سے یا کسی سے، اور عین نالائقی ٹائم وہ دیکھ لے کہ یار میرا ابا مجھے دیکھ رہا ہے، تو کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے، ہمت ہی نہیں ہوگی۔ تو ہمارا عقیدہ تو ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں اس وقت یہ یاد نہیں رہتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے پیغمبر صاحب فرمایا کہ کمال یہ ہے تمہارے ایمان اور عمل کا، کمال یہ ہے انت عبد اللہ کا انک تراہ، کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَىٰ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہے، تو لہذا عقیدہ توحید کا تو ہے، لیکن توحید خالص نہیں ہے۔ توحید خالص یہ ہے کہ انسان دو کام کرنے سے آتی ہے، ایک تو ریاکاری سے بچے، کوئی کام لوگوں کے لیے نہ کرے۔ آج لوگ کہا جی میں نے بڑا خرچہ کہ میں نے یہ کیا سب، مجھے تو کسی نے فائدہ نہیں پہنچایا، تو تم مولا کے لیے کرتے نا، مخلوق نے کس کو فائدہ دینا، مخلوق تو اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتی، جو رات جس کے سہارے پر ہر ہر سانس ہے ہمارا، تو تمہیں کیا فائدہ دے گی، مخلوق سے توقع کیوں رکھی تم، یہ میرا شکریہ ادا کریں، وہ شکریہ ادا کر دے مہربانی، اگر شکریہ ادا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام شکور رکھا ہے، شکور کا معنی ہے کہ بندوں کے اعمال کی قدردانی فرماتے اور اجر عطا فرماتے۔ تم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرو گے، کوئی نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ پہلے اجر دیں گے اس کا، چاہے وہ شکریہ ادا کرے نہ کرے۔ تو جب ایک ذات، اتنی بڑی ذات مجھے آپ کو نوازنے والی ہے، پھر مخلوق سے تعریف اور مخلوق سے واہ واہ کی توقع کیوں رکھتے ہو تم، وہ کر دے مہربانی، نہ کرے تو کوئی بات نہیں، جس کے لیے آپ نے کیا ہے وہ آپ کو نوازنے والے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر سلام کا جو وصف ہے وہ بھی جباد ہے، اللہ نے اپنا نام بھی جباد رکھا اور اپنے محبوب کو بھی جباد کہا، اجمد الناس۔ جباد کون ہوتا ہے؟ جباد وہ ہے جس کو عطا کرتے وقت کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اگلا تعریف کرے گا یا نہیں کرے گا، اس کو اگلے کو نوازنا ہے ہر حال میں، ہاں اگلا تعریف کرے یا نہ کرے، جس کی کوئی غرض اور کوئی بدلہ مقصود نہ ہو۔ جبکہ سخی کو بدلہ مقصود ہوتا ہے کہ یا مخلوق اس کو کی تعریف کرے یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے، اللہ کچھ ہو جائے، لیکن جباد کو کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں مخلوق ہی کا فائدہ ہو، اللہ نے اپنا بھی یہ وصف رکھا اور اپنے محبوب کا بھی یہ وصف رکھا ہے، تو جباد ہے، یعنی نوازتے ہیں، بس نوازتے، یہ نہیں ہے کہ اگلے تعریف کرے یہ کرے، سب کو نواز دیا، پورے مخلوقات کو نوازتا ہے۔ پیغمبر سلام کی شان رحمت سے پورا عالم، زمین کا بھی آسمانوں کا بھی، فرشتے بھی، فرشتے بھی نوازے گئے۔ عجیب بات آپ کہیں گے، عجیب ہے، ہاں فرشتے نوازے گئے، ایسی ایسی عبادات اور ایسے ایسے کام زمین پر جاری کرا دیے جن کے انوارات کے لیے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ بتائیں، یہ مسجدیں بن گئیں، یہ رسول اللہ کے آنے سے مسجدیں بنی، مسجدوں میں فرشتوں کی جماعت ہے، اس سے جماعت موجود ہے، اثر تک رہے گی، تو اس نور سے، پھر آپ کی نمازوں کے نور سے، اللہ کی اتنے والی رحمتوں سے اور ان برکتوں سے، قرآن مجید کی تلاوت سے، اس کے انوارات سے فرشتے محظوظ ہوتے ہیں، آسمان والے بھی نوازے گئے۔ لیلۃ القدر دے دی جس میں وہ 70,000 فرشتہ جو اللہ نے جب پیدا کیا تھا اور ان کو اس سدرۃ المنتہا پر ٹھہرایا تھا، اس کو اترنے کا موقع نہیں ملا۔ جب کم موقع ملا؟ جب رسول اللہ کی ذات زمین پر آئی، لیلۃ القدر ملی، اب وہ 70,000 فرشتے زمین پر ڈیوٹی کے لیے آتے تھے۔ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ نے پوچھا، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے جبرائیل، میری شان رحمت سے تجھے بھی قصہ ملا؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی، مجھے بھی حصہ ملا۔ کہا کیا ملا؟ کہا آپ کے آنے سے پہلے میں ہر وقت گھبراتا اور ڈرتا رہتا تھا کہ مجھے دربار سے نہ نکال دیا جائے، لیکن آپ آئے، آیت اتری، ذو مرتن فاستوى، وہ طاقتور فرشتہ ہمارے محبوب کے پاس وہی لے کر جاتا ہے کہ اللہ نے میری تعریف کر دی، مجھے اطمینان ہو گیا کہ میں دربار سے نہیں نکالا۔ تو میرے دوستو، تو ایک تو ریاکاری سے بچے، کوئی کام مخلوق کے لیے نہ کرے، اللہ کے لیے کرے، ہر کام میں اللہ کی نیت کرے کہ میرا اللہ راضی اور خوش ہو جائے، چاہے مخلوق کے لیے کرے لیکن اس میں اللہ کی رضا کو پہلے رکھے، بعد میں مخلوق ہے، مخلوق شکریہ، مخلوق بھی پابند ہے کہ شکریہ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرے گا اس کے احسانات پر، گویا کہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو شکریہ کی ضرورت نہیں، لیکن مخلوق کے حوصلے تو کمزور ہیں، اس کو چاہیے تھا کہ شکریہ ادا کرتا۔ مخلوق کے شکریہ میں اپنے شکریہ کو رکھ دیا، جس طرح باپ کی رضا میں اپنی رضا کو رکھ دیا، ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ اور دوسری چیز کہ دل کے نہا خانے میں مولا کی ذات کو بٹھا لے اور اللہ ہی سے ہر امید رکھے اور اللہ ہی کا خوف رکھے، ڈرنا بھی اللہ سے، امید بھی اللہ سے، بعد میں سارے سہارے ہیں، یہ سارے سہارے کام بھی تب آتے ہیں جب مولا کو حکم ہوتا ہے، ورنہ وہی چیز انسان کھاتا ہے، وہی فوڈ پوائزن بن جاتا ہے، نفع کی چیز نقصان میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور جب مولا راضی ہوتا ہے تو ابراہیم السلام کو آگ میں بھی بچا لیتے ہیں، آگ ویسی ہے، آگ بجھائی نہیں، حالانکہ بادل بھیج دیتے، بارش آ جاتی، ایک لمحے میں آگ بجھ جاتی نمرود کی نہیں، یا نار کونی بردم السلام علی ابراہیم، اللہ نے فرمایا یہ میری طاقت ہے کہ آگ آگ رہے گی، گلے گلزار بجتے، میری طاقت، اور میں جب ناراض ہو جاؤں تو پانی کو زہر بنا دیتا ہوں، اور میں راضی ہوں زہر کو تریاق بنا دیتا ہوں۔ اب خالد ولید رضی اللہ تعالی نے زہر کا پیالہ پیا تھا، اس سے ان کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ وہ زہر تریاق بن گیا، کیونکہ زہر کا جو کشتہ ہے وہ سب سے طاقتور کشتہ ہوتا ہے، حکمہ سے پوچھو، کچلے کا جو کشتہ ہے سب سے طاقتور کشتہ ہے، زہر کا جب کشتہ بنایا جائے، اللہ تعالی نے ان کے جسم میں اس کو تریاق بنا دیا اور زیادہ طاقت آ گئی، جل کے نہا خانے میں بات بٹھائے۔ یہ توحید خالص سے آتی ہے کہ مولا کا سہارا ہو، ہر کام اس سے وابستہ ہو، اسی کا پکارنا ہو، اور یہ دو چیزوں سے آتی ہے، بلکہ تین چیزوں سے۔ ایک ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جن کے دل میں مولا کی ایسی عظمت اور ایسی توحید خالص، ان کے پاس بیٹھو، اس سے تمہارا دل اثر لے گا، اور تمہارے دل سے جو اوپر والے سہارے جو ہے نا پڑے ہوئے وہ نکل جائیں گے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ مولا کا جو سہارا ہے وہ تو کہیں اور دبا، اوپر دوسری چیزیں آ گئی، یہ ہے وہ ہے، یہ ہے وہ ہے، کہتے بھی نظر آتے ہیں، اگر میرا بھائی وہ کر دے تو میرا کام ہو جائے، ہمارے ایم پی اے صاحب یوں کر دے تو میرا کام ہو جائے، استغفر اللہ بھائی، یہ کیا کریں گے تمہارا کام بھائی، وہ تو خود اپنے کام میں محتاج ہے، رات دن ہم تو حکومتوں کو دیکھتے ہیں، چار دن پہلے جو سیٹ پر ہوتے ہیں، پھر ان کی سیٹیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں، یہ تو ہمارے سامنے اور میرا آپ کا کیا کام کریں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب قوم سمود اور عاد کو تباہ کے فرما ولا یخاف عقباہا، اللہ کی ذات وہ ہے جو انجام سے نہیں ڈرتی، دنیا کی ساری حکومتیں کوئی حکومت ختم کر دے تو پھر ڈرتی اگلے سے، حزب اختلاف سے ڈرتی ہے کہ یار پتہ نہیں کیا کریں گے ہمارے ساتھ، اللہ فرماتے ولا یخاف عقباہا، ہم جس بھی قوم کو تباہ کر دے ان کی مجال نہیں ہے کہ ہمارے خلاف احتجاج بھی کر سکے، کوئی انجام سے ڈر، تو اس کا سہارا لو۔ دل کے نہا خانے میں بات ہونی چاہیے، اللہ سے امید اسی کو پکارنا، فوراً اس کو پکارے گا، یہ صحابہ کرام یہی تو گر تھا کہ احد کے میدان میں صحابہ کرام 70 صحابہ کی لاشیں اور ان کے جسے رکھے ہیں اور 70 صحابہ زخمی پڑے ہوئے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک کھو کے اندر ہیں جن پر مسلسل تیروں کی بارش ہو رہی، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے سینہ جو سینے پر تیر کھا رہے ہیں اور اتنی انہوں نے ڈھال کو اٹھایا، اتنی بار اٹھایا کہ ان کا دایاں ہاتھ پھر کبھی کام نہیں کیا، شل ہو گیا ان کے یہ ہاتھ لڑکا، اس لیے ان کا لقب شلہ پڑ گیا، شلہ یعنی اللہ رسول کے راستے میں جن کا ہاتھ ضائع ہو گیا سر شلہ۔ اب ایسی حالت ہے، اب آنے والا نمائندہ آتا ہے کفار کا نمائندہ اور آ کر دیکھتا ہے صحابہ اکرام کی ٹولیوں کو، وہ ان میں اس ٹولی کو اختیار کرتا ہے جو بالکل سیدھے سادھے لوگ معلوم ہوتے ہیں، گاؤں دیہات والے، اور وہاں آ کر اپنا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں ڈس انفارمیشن، غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، جیسے میں اور آپ آج میڈیا پر کوئی چیز دیکھ لیں، ابھی ایک وہاں پر کچھ دوستوں سے ملاقات ہوئی، اس پر بات ہوئی، میں کہا ہمارا میڈیا قرآن اور حدیث ہے، اللہ رسول کیا کہتے ہیں، اللہ رسول نے تمام حالات کو بیان کیا قیامت تک کے حالات کو، ہمارے میڈیا ہے، ہم ان کو کیوں نہیں سنتے، ہم ان کو سنتے، انہوں نے تو بہت پہلے کر دی تھی، اسلام ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا، خود ختم ہو گئے، خود ختم، اسلام ختم ہو خود ختم ہو گیا، اس وقت بھی آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، کچھ پڑھے لکھے لوگ آئے میرے پاس، جب سکوت قابل ہوا پڑھے لکھے لوگ آئے اور پریشانی کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہو، یہ اس قسم، میں نے کہا دو پہلوان کشتی لڑے جب تک اگلے کی پیٹھ نہ لگ جائے اس وقت تک فیصلہ کرنا مشکل ہے، کسی کے ظاہر کو دیکھ کے یہ تکڑا ہے موٹا ہے اور یہ پتلا ہے، ہو سکتا ہے پتلے کے پاس کوئی ایسا گر ہو کہ موٹے کو اٹھا کر نیچے پھینک دے، اب جب کشتی ہو رہی ہے تم کیسے فیصلہ کرتے ہو، اور کشتی کا فیصلہ قرآن نے کر دیا والعاقبۃ للمتقین، انجام میرے پیاروں کے ہاتھ میں ہوگا، میں کہ یہ ہمارا میڈیا ہے، 20 سال کے بعد شکر گزار ہے کہ آپ نے تو 20 سال پہلے ایسی بات کر دی اور آج تو نظر آ گیا، قوموں کے انقلاب میں 20 سال 50 سال کوئی بڑی بات نہیں ہوا کرتی، یاد ہے میرے آپ کے لیے 20 سال زیادہ ہیں، قوموں کے انقلاب میں کچھ نہیں، اس لیے پیغمبر سلام کا یہ موجہ سمجھا جاتا ہے کہ 23 سال کی مدت میں، چھوٹی سی مدت میں آپ نے ایک ایسی قوم تیار کر دی جس نے پوری دنیا میں اسلام کے پھریرا لہرا دی، 23 سال چھوٹی سی مدت، بہت چھوٹی سی مدت، سینکڑوں سال میں بھی ایسے لوگ تیار نہیں ہوتے جو آپ نے تھوڑی سی مدت میں تیار کی۔ میرے دوستو یہ توحید خالص، ریاکاری سے بچو اور اپنے دل میں مولا کا سہارا ہر وقت رکھو، زبان سے بھی ان کو پکارو، یہ ہمیں سب عبادت یہ سبق دیتی ہے، اقیم الصلاۃ علی ذکری، اللہ فرماتے ہیں نماز کیوں قائم کرو، تاکہ میں تمہیں یاد رہوں، نماز ایسی پڑھو کہ میں تمہیں یاد رہوں، پھر بولوں نا، حج کرو مجھے یاد رکھو، روزے رکھو میرے لیے میری ذات کے لیے، یہ ہمیں مشق کرائی جا رہی، اگر یہ عبادات خدا نخواستہ ہماری زندگی میں نہ ہوتی تو مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم مشرک ہوتے، اور قرآن نے کہا کہ ایسے بھی توحید پرست ہیں جو مشرک بھی ہیں، قرآن نے کہا دونوں کام کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں عبادات ایسے دی، نماز نماز میں نیت کرا رہے ہیں اللہ کے لیے، روزے میں اللہ کے لیے، اور حج میں تو اتنی نیتیں ہیں، ہر جگہ الگ الگ نیت ہے، طواف میں الگ، جب حج عمرے کی نیت کرو تو الگ نیت، وہ بھی نیت، اس کے بعد طواف کی الگ نیت، سعی کی الگ نیت، ہر جگہ نیت، بلکہ منیٰ کے آداب میں لکھا ہے منیٰ جانا ہو کہے مجھے اللہ میرا منیٰ بلا رہا ہے، عرفات جانا ہو میرا اللہ مجھے عرفات بلا رہا ہے، مزدلفہ جانا ہو میرا اللہ مجھے مزدلفہ بلا رہا ہے، دل سے یہ آواز نکالو اور زبان سے کہو مجھے اللہ وہاں بلا رہا ہے، اللہ وہاں بلا رہا ہے۔ مجھے ایک واقعہ، ابھی میں ایئرپورٹ کے اوپر پہنچا واپسی پر مدینہ شریف میں، میں نے اس شخص کو پہلے بھی دیکھا، نوجوان ہوگا 20-25 سال کا، اتنا معذور کہ وہ سیدھا نہیں لیٹ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا، الٹا لیٹا رہتا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا، طواف میں بھی دیکھا میں نے، اور غالباً منیٰ میں بھی دیکھا، 4 فٹ کا ہوگا، دونوں ٹانگیں اس کی معذور تھی، چھوٹی چھوٹی تھی، ہاتھ ٹھیک تھے، اور ایک خاص 4 پہیوں کی ایک ریڑی بنی تھی، اس پر الٹا لیٹا ہوا تھا، اور اس سے وہ ریڑی کو چلاتا تھا، اپنے ہاتھ سے حج کے لیے آیا ہوا تھا، پتہ نہیں کس ملک سے آیا، میں دیکھا وہ طواف بھی اسی میں کر رہا تھا سیرڑی پر، پھر میں نے ایئرپورٹ پر دیکھا کہ وہاں پر بھی وہ اسی طرح الٹا لیٹا ہوا ہے۔ تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ حج پر جا رہے تھے، پیدل تھے، جب پیدل تو لوگ قافلے گھوڑوں پر اور خچروں پر اونٹوں پر گدوں پر جا رہے ہیں، تو شیخ سعدی کے دل میں خیال ہے اللہ چھوٹی سی سواری مجھے بھی مل جاتی، بڑا لمبا سفر ہے، اللہ اپنے پیاروں کو فوراً تنبیہ فرماتے ہیں، تو شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کوئی چیز باہر آگے کہ وہ گول سی گھومتی جا رہی، تو پہلے میں نے سمجھا کوئی جانور ہے، پھر میں نے غور کیا تو ایک انسان ہے جس کا سر مجھے نظر آتا ہے گھومتے ہوئے، تو میں جلدی جلدی قدموں سے اس کے پاس میں نے سلام کیا تو وہ رک گیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا مذہب مسلمان ہے، میں نے کہا آپ کون ہیں کہاں سے آ رہے ہیں، کہا میں حج کرنے جا رہا ہوں، چونکہ میری دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہیں اور میرے دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں تو میں سواری پر نہیں بیٹھ سکتا، تو چمڑا لپیٹا ہوا تھا تو کونی کے سہارے سے وہ گھومتا تھا، چلتے ہوئے کونی کے سہارے سے، میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا آپ کہاں سے آ رہے ہیں، کہا میں بخارا سے آ رہا ہوں، بخارا سے، او ادھر بخارا او ادھر خانہ کا، میں نے کہا کب سے آ رہے ہو اس طرح سفر کر رہے ہو، کہا یہ 10واں سال ہے مجھے گھر سے نکلے ہو، 10 سال پہلے سے میں نے حج کا سفر شروع کیا ہے، لیکن چونکہ میں سال بھر میں اتنا سفر نہیں کر پاتا تو رستے میں رک جاتا ہوں، آج یہ 10واں سال ہے کہ میں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا، تو شیخ سعدی کی چیخ نکل گئی اور سجدے میں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ نے میرے آزاد و سلامت رکھے ہیں، ورنہ عاشق تو ایسے بھی جاتے تیرے راستے۔ اب پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اسی طرح اس کو طواف کرتے بھی دیکھا، تو مجھے وہ شخص کو میں نے دیکھا، میں نے کہا اللہ اکبر، لوگوں پر حج فرض ہے، اور جی بدھی کی شادی کرنی ہے جی، او جی مکان بنانا ہے جی، او جی، حدیث شریف میں آتا ہے جس پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج نہ کرے، ماتا یہودی اور نصرانین، اس کی موت یہودی والی ہو یا عیسائی والی، لوگ معمولی سمجھتے ہیں اس کو، کر لیں گے کر لیں گے، آج اتنے پیسے لگے اتنے پیسے لگے، جی مہنگا ہو گیا سستا ہو گیا، دنیا میں کون سی چیز سستی ہے، ہم ابھی فرنیچر خریدنے جاؤ اپنی بیٹی کے لیے تو پتہ چل جائے گا، تو وہاں کیوں نہیں کہتے کہ 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے یا 15 سال میرے ابا نے جو دیا تھا وہ تو بہت سستا تھا، اب میں فرنیچر نہیں دوں خریدوں گا، کیوں نہیں کرتے، گاڑی خریدنے جاتے ہیں کیوں نہیں کہتے، لیکن اللہ رسول کی بات آ جائے اور جو قربانی بڑی میں نے دھو ہو جی ہو جی ہو مفتی تقی صاحب دان برکاتم عالم آسٹریلیا نیوزی لینڈ گئے، تو وہاں لوگوں نے کہا حضرت جو مرغی حلال سے ذبح ہوتی وہ 6 ڈالر کی ہے اور مشین والی 4 ڈالر کی، وہ سستی ہے، تو نے فرمایا کوالٹی بھی کوئی حیثیت ہے یا نہیں، کوالٹی اور برانڈ کی وجہ سے تم کتنے پیسے دیتے ہو، یہ حلال تو ہے نا، حلال ہونا کوئی برانڈ نہیں ہے، عبادت ہونا کوئی برانڈ نہیں ہے. آج تو لوگ عام چیز بھی نہیں لیتے، اب تو ماشاءاللہ ہمارے ہاں بھی ذوق آ گیا کہ برانڈ کی چیز لینی ہے، عام کپڑا نہیں لینا، دیکھنا کون سی برانڈ ہے، وہ جتنا بھی پیسے لگا لے آرام چپ چاپ دے کے آ جاتے ہیں. عبادت کوئی برانڈ نہیں جس میں اللہ رسول خوش ہو جائے. اس کو دیکھا میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا دیکھو معذور ہے یہ شخص، بچہ معذور ہے. اگر اسی طریقے پر وہ اپنی ریڑھی کو الٹا الٹا لیٹ کے چلا رہا ہے، ایسی طواف کر رہا ہے، ویسے عرفات منا میں گیا، تو قیامت کے دن ایسے لوگ پیش ہو جائیں گے تو میرے بتاؤ صحت مندوں کا کیا حال ہوگا، کیا جواب دیں گے، کیا کیا میرے راستے میں تو ایسے لوگ بھی آئے، دیکھو یہ بھی کر کے آیا. ایسا نہیں لگ رہا تھا اس کی ریڑھی سے کہ وہ بہت کوئی مالدار آدمی ہوگا، جو جمع پونجی ہوگی لگا دی بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ گیا. صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.